نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کل ہم لوگوں کے لیے اپنے شیخ کے پاس اصلاح کے لیے چند لمحے گزارنا بھی مشکل ہو گیا ہے. وہ تو خیر کا دور تھا, جتنا آپ پیچھے چلے جائیں گے اتنا نبوی زمانے کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو پیچھے کا دور خیر والا دور ہوتا ہے, پھر بھی وہ لوگ چھٹی لے کر اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, نوکری سے چھٹی لے کر اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے اور شیخ کے پاس جا کر شیخ کے یہاں رہتے تھے, قیام کرتے تھے. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھٹی لے کر تشریف لے گئے تھے, تو کتابوں میں یہ قید ہے کہ ایک معتد بھی ہی چھٹی لے کر گئے تھے, یعنی چند دنوں کے لیے نہیں, لمبی مدت کے لیے چھٹی لے کر گئے تھے اور وہاں رہتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ شیخ کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب ہمیں کوئی بات پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے, نہیں, ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ اصلاح نفس کے لیے اپنے شیخ کے پاس رہنا ضروری ہے. ہم شیخ کو دیکھیں, شیخ ہم کو دیکھیں, ہم شیخ کو دیکھیں, شیخ کے اعمال کو دیکھیں, شیخ کی نقل و حرکت کو دیکھیں اور شیخ ہماری نقل و حرکت کو دیکھیں, شیخ کو دیکھ کر ہم سیکھیں اور شیخ ہمیں دیکھ کر ہمارے اندر جو کمیاں نظر آئے اس کی طرف ہمیں متوجہ کریں. سفر میں شیخ کے ساتھ رہتے تھے, شیخ کی خانقاہ میں جا کر رہتے تھے. تو آج کل جو اصلاح اور تزکیہ کی فکر میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اس کے قائل نہیں ہیں, میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں, دیوبندی حضرات کی بات کر رہا ہوں. دیوبندی حضرات میں ایک طبقہ ایسے لوگوں کا جو دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں, جو دین کی فکر بھی کرتے ہیں, آخرت کی فکر میں بھی لگے ہوئے ہیں, وہ اس کو بیکار کام سمجھتے ہیں. بیعت ہونا, اپنی اصلاح کرانا, یہ بیکار کام, یوز لیس, کیا فائدہ اس کا. یعنی اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ افضل ہے اور وہ مفضول, دوسرے درجے کا نہیں, اس کو کسی درجے کا ہی نہیں سمجھتے. کوئی ضروری نہیں ہے یہ کام, بیکار کام, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو طبقہ اس کو مانتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ سمجھ عطا کرتے ہیں, صحیح غلط کو سمجھنے کی, مفید غیر مفید کو سمجھنے کی, یہ اللہ کی بہت بہت بڑی نعمت ہے. یہ اسی کو تو توفیق کہتے ہیں. تو جو سمجھتے ہیں وہ اس کی طرف آتے نہیں. ایک بہت بڑا طبقہ سمجھتا ہے لیکن آتا نہیں, کسی کو اپنا شیخ نہیں بناتے, بیعت نہیں ہوتے, اپنی اصلاح نہیں کرواتے. اور پھر وہ لوگ جو فکر کرتے ہیں, بیعت بھی ہوتے ہیں اور کچھ چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے, وہ پھر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے, معمولات کی پابندی نہیں کرتے, شیخ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتے, گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کرتے. اور جو تھوڑا بہت اہتمام کرتے ہیں وہ صرف اتنا کہ بیان سن لے مجلس میں جا کر. اصل چیز جو ہے وہ صحبت ہے، اصل چیز صحبت ہے اس راہ میں، اصلاح نفس کی راہ میں اصل چیز جو ہے وہ شیخ کی صحبت ہے. شیخ کی گفتگو اصل چیز نہیں ہے، شیخ خاموش بیٹھا رہے، شیخ کچھ بولے، شیخ علماء کے ساتھ بہت اونچی علمی بات کر رہا ہو جو ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے، کوئی حرج نہیں، ہمیں صحبت مل رہی ہے. شیخ اردو میں بول رہا ہے، ہمیں انگلش آتی ہے، شیخ انگلش میں بول رہا ہے، ہماری اردو زبان ہے، کوئی حرج نہیں. صحبت اصل چیز ہے، صحبت. سب سے اونچا مقام نبوت کے بعد کیا ہے؟ صحابیت. اور صحابی کس چیز سے بنتا ہے؟ تہجد سے بنتا ہے. کہ جو روزانہ تہجد پڑھتا ہو وہ صحابی ہے. علم سے بنتا ہے، کہ جس نے 5000 حدیثیں نبی سے سن کر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لی ہو وہ صحابی ہے. دینی جد و جہد سے بنتا ہے، کہ اتنا قتال کر لے اللہ کے راستے میں، اتنی مرتبہ، اتنے اسفار کر لے دین کی خدمت کے خاطر، وہ صحابی ہے. مدت سے بنتا ہے، کہ اتنی مدت تک جو اسلام قبول کرنے کے بعد وقت گزار لیتا ہے وہ صحابی ہے. نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صحابیت کا ہے. اور یہ صحابیت کا مقام حاصل کس چیز سے ہوتا ہے؟ چند لمحوں کی صحبت سے، چند لمحوں کی صحبت سے. ایک صحابی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، اور صحبت میں آ کر کہ وہ دل سے ایمان قبول کر کے زبان سے اس کا اقرار کر لے اور اس کی روح اسی وقت نکل جائے، تو اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اس کے بعد والوں میں سب سے بڑا ولی بھی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ درجے جو بلند ہوتے ہیں وہ کس چیز سے بلند ہوتے ہیں؟ صحبت سے. تو صحبت کا بھائی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھو چھٹی لے کر آ رہے ہیں، ہم چھٹیوں میں بھی نہیں آ سکتے اپنے مشائخ کے پاس، چھٹیوں میں بھی نہیں آ سکتے، چھٹی لے کر آتے ہیں. حضرت مولانا حماد اللہ حلیجوی رحمہ اللہ تعالی سندھ میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے پاس صحبت صالح کی غرض سے تشریف لے جاتے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے وہ، صاحب علم تھے، بڑے اونچے درجے کے آدمی تھے. پہلے بھی ان کا میں نے ذکر خیر کیا ہے. اور روحانیت اتنی قوی تھی کہ بڑھاپے میں بھی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آ جاتے تھے، اور فجر سے لے کر عشاء تک پھر مصلے پر ہی رہتے تھے. فجر کی نماز میں آ جاتے تھے، فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے بڑھاپے میں، پھر وہیں رہتے تھے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد معمولات وغیرہ سے فارغ ہو کر پہنچتے تھے. کھانا بھی وہیں آ جاتا تھا، روزانہ کا یہ اعتکاف ہوتا تھا ان کا، اور معمولات بھی وہیں ہوتے تھے، تلاوت بھی وہیں ہوتی تھی، نفلیں بھی وہیں ہوتی تھی، سالکین کی اصلاح تربیت کا کام بھی وہیں سے ہوتا تھا، تصنیف و تعلیف بھی وہیں، سب کچھ وہیں مصلی پر. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ صاحب عظیمت ہی کر سکتا ہے. تعلق مع اللہ جس کو نصیب ہو وہی کر سکتا ہے. تو خود فرماتے ہیں کہ میں امامت کیا کرتا تھا، اور جب چھٹی ہوتی تھی یا چند دنوں کی چھٹی لے کر میں اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا. شیخ حماد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے اصلاح کرانے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کیا قیام کرتے تھے، 24 گھنٹے کا قیام، 48 گھنٹے کا قیام، 72 گھنٹوں کا قیام، ایک ہفتے کا قیام، आजकल जो हमारा हल हो गया है कि वो मजलिस में आ जाते हैं बयान सुनने के लिए, और अगर बाज़ाब्ता कोई बयान नहीं हुआ, सिर्फ किताबी तालीम हुई या खामोश मजलिस हुई या मुख्तसर हो गई, तो हम समझते हैं कि नाकाम रही हमारी मजलिस। आज तो कोई खास ऐसी उलमा को ऐसा लगता है कि कोई नई बात आज नहीं सुनने को मिली, कोई नया इल्मी नुक्ता नहीं मिला, आज हमारा जाना बेकार हुआ। खालिस सोहबत की नीयत से शेख के पास जाए मुरीद, और इस नीयत से जाए कि मेरे शेख के कल्ब में जो रूहानी दौलत अल्लाह ने रखी है वो अल्लाह उसके पास बैठने से मेरे अंदर मुंतकिल फरमा दे। इस तलब के साथ जाए और आजिज बनकर, मिस्कीन बनकर, फकीर बनकर, मोहताज बनकर जाए कि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। एक शख्स कर्ज ढूंढने के लिए निकलता है जरूरत के वक्त, तो उसकी तलब कैसी होती है? चलते चलते भी वो दुआ करता है कि अल्लाह इनके दिल में बात डाल देना, दरवाजा खटखटा करके भी जिक्र फिक्र में रहता है, बहुत जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है। हमारी ऐसी कैफियत होती है जब हम हमारे शक के पास जाते हैं। कई कई दिन रहते थे, कई कई हफ्तों रहते थे, कई कई महीनों रहते थे, बल्कि कई कई साल रहते थे। तो ठीक है, कई कई साल नहीं रह सकते, कई कई महीने नहीं रह सकते, कई कई हफ्ते नहीं रह सकते, कुछ दिन तो निकालने चाहिए। महीने में एक दिन, महीने में एक दिन। यहां जो आते हैं उनसे मैं कहता हूं, अहले इल्म से भी कहता हूं कि आप लोग दौड़ते भागते 5 बजे आते हैं, 6 बजे आते हैं, और प्रोग्राम के बाद दौड़ते भागते यहां से चले जाते हैं और टैक्स करते हैं कि हम आए थे, मुसाफा नहीं हो सका, उसकी माजिरत चाहते हैं, इसलिए कि जिन साहिब के साथ आए थे वो जरा जल्दी में थे। तो क्यों आए हुए ऐसे शख्स के साथ जो जल्दी में था? अब इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसे शख्स के साथ जाएंगे जो बगैर इलाज ही के आपको लेकर के वहां से भागेगा? हॉस्पिटल में ऐसे आदमी के साथ जाएंगे और डॉक्टर को फिर टैक्स करेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सका? शेख से माजरत का क्या माना? गलती आपकी है, नुकसान आपका हुआ, अल्लाह से माफी मांगिए। यानी महीने में एक दिन भी हम ऐसा नहीं सोचते कि चलो प्रोग्राम 5 बजे शुरू हो रहा है, हम जोहर ही में चले जाते हैं, 2 बजे ही चले जाते हैं, वहां किसी कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। यहां के लोगों के लिए भी कह रहा हूं, यहां के लोगों के लिए, क्या इस्लाह के मोहताज सिर्फ वेस्टर्न के बाहर के लोग हैं? यहां के लोग इस्लाह के मोहताज नहीं है। लेस्टर में औलिया उल्ला पैदा होते हैं और लेस्टर के बाहर गैरे वली पैदा होते हैं, तो उनको सफर करके आने की जरूरत है और हम आराम से जब जी में आए जो जी में आए वो करें, इख्तिलात में हम लगे रहें। वो सनेजर की खानका तो सबके लिए है, यहां वालों के लिए भी है। जिसको किसी काम की जिम्मेदारी दी जाए उसे तो अफसोस करना चाहिए कि मैं महरूम हो जाऊंगा इस हफ्ते। मशाइक के यहां खानगाहों में फारिग वक्त में जब देखते थे तो उधर कोने में देखा तो कोई जिक्र कर रहा है, इधर आगे मुसल्ले के पास देखा तो कोई तिलावत कर रहा है, उधर पीछे देखा तो कोई दुआ में हाथ उठा करके रो रहा है, अपने काम में लगे रहते थे। हर शख्स अपने काम में लगा हुआ होता था। अल्लाह करे कि ऐसा मंजर देखना हम सबको भी नसीब हो कि लोग काम में लगे हुए आते हैं। ऐसे अभी भी कम होते हैं, बहुत कम, लेकिन ऐसे मुखलिसीन भी हैं आज भी कि जब भी उनको ढूंढने के लिए भेजोगे भाई जरा दिल चाहता है कि भाई आए हुए हैं तो जरा बुला लेते हैं अपने पास थोड़ी देर के लिए, मगर मैं पूछवाता हूं कि भाई क्या कर रहे हैं, पहले देख कर गया हो। तो कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके बारे में तहकीक कर जब भी पूछना है तो कि सोए हुए हैं, सोने वाले भी आते हैं। कुछ वो होते हैं कि उनको बुलाने के लिए कभी जरा जाकर के देख कर आओ क्या कर रहे हैं, तो कि वो एटीएम में खड़े होकर किसी के साथ बात कर रहे हैं, दूसरी मरतबा पूछो तो वजू खाने में किसी के साथ बात कर रहे हैं, तीसरी मरतबा पूछो तो कि मस्जिद में किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। तो कुछ खोने वाले होते हैं सो कर के, न खालिक से ताल्लुक न मखलूक से, और कुछ वो होते हैं जो मखलूक से ताल्लुक में लगे रहते हैं, और कुछ वो होते हैं कि जब भी पूछो तो कहते हैं कि भाई वो तिलावत कर रहे हैं, वो नफल में मशगूल है, मस्जिद में दुआ कर रहे हैं। ऐसे लोग भी आते हैं और अच्छे समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे तबके के लोग होते हैं, जदीद तालीम याफ्ता होते हैं। तो हमें ऐसा ख्याल नहीं आता कि चलो दो तीन बजे चले जाते हैं ताकि मजलिस शुरू होने से पहले जहन जो है हर चीज से फारिग हो जाए और फिर इत्मीनान से दूसरे दिन आएंगे 9 बजे 10 बजे आराम से, ऐसा नहीं हो सकता। हम में से अक्सर तो आते ही टिक बॉक्स के लिए है, टिक बॉक्स के मैं आया था, एक रूटीन के लिए आते हैं। तो यहां वालों के लिए भी सोहबत बहुत जरूरी है, बाहर वालों के लिए भी सोहबत बहुत जरूरी है, यहां वालों के लिए भी खलवत बहुत जरूरी है, बाहर वालों के लिए भी खलवत बहुत जरूरी है। ये जुमे की मजलिस तो एक बूस्ट के लिए होती है, बूस्ट के लिए, मुतवज्जह करने के लिए होती है। ये तो वसीला है, वसीला, काम तो इसके बाद करना है। यहां जो कुछ सुनते हैं उसको, लेकिन इसी को मकसद समझ लिया है। अक्सर लोग ऐसा समझते हैं कि यहां आकर के हफ्ते में एक मर्तबा बैठ जाते हैं, इसी में सब कुछ हो जाता है, बस ये जिक्र भी हो गया, मजलिस भी हो गई, सोहबत भी मिल गई, मुजाहदा भी हो गया, सब कुछ इसी में हो गया। ये तो बूस्ट के लिए होता है, इसमें समझाया जाता है कि करना क्या है, किस सिमत में कदम उठाना है। ये तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये तो दावती प्रोग्राम है, लोगों को दावत दी जाती है मकसद की तरफ। जिस कौम, जो कौम मकसद को भूल जाए और वसीला और जरिया और मींस और जो रिसोर्स है उसी को मकसद बना ले, वो कौम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। मिसाल के तौर पर दावत और तबलीग, तो दावत और तबलीग एक जरिया है, किस चीज के लिए, दीन की तरफ आने के लिए। कि अगर तबलीग जमात में जाएंगे, अवेयरनेस आएगा कि मुझे आखिरत के लिए कुछ करना है, तो आगे फिर दूसरा जरिया, उसके बाद वाला जरिया तलब इल्म, उसके बाद वाला जरिया इस्लाह नफ्स और तज़किया, और इसके नतीजे में मकसूद इत्तिबाए शरीयत, जिससे आला मकसूद हासिल होगा रिजाए इलाही। तो मकसूद तो इत्तिबाए शरीयत है, दावत और तबलीग वसीला है, मकसूद इत्तिबाए शरीयत है कि पूरा दीन जिंदगी में आ जाए, मकसूद इज्तिमा है, मकसूद ये वसीला इज्तिमा है, वसीला कॉन्फ्रेंस है, वसीला मजलिस है, वसीला इल्मी मजलिस है, दरसो तदरीज है, लेकिन ये यही मकसद हो जाए। बुखारी शरीफ के मुदर्रिस का मकसद ही हो जाए बुखारी शरीफ पढ़ाना, सारी उसकी मेहनतें कोशिशें इल्मी निकात को ढूंढना है, ऊंची ऊंची एकेडमिक बातों को ढूंढ ढूंढ करके अपनी अच्छी से अच्छी तकरीर बनाता है, और क्लास में जाकर के सारी मेहनत उसी पर और बयान करता है कि लगे कि बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जिंदगी में बाकी कोई चीज नहीं, अमली जिंदगी में कुछ नहीं, इसने वसीले को मकसद बना लिया। दावत तो तबलीग में निकल रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, तालीम चल रही है, लेकिन 10 साल पहले जो बातिन की हालत थी आज भी हुई है। किब्र बढ़ा घटा नहीं, बदनजरी बढ़ी घटी नहीं, माल की मोहब्बत बढ़ी घटी नहीं, लोगों के साथ बद अखलाकी में इजाफा हुआ कम नहीं हुआ। यानी मैं हर फर्द की बात कर रहा हूं कि आदमी देखे तो उसे सोचना चाहिए कि दावत और तबलीग से जो मकसद है वो हासिल नहीं हो रहा है, मैं तो इसी में पड़ा हुआ हूं। वसीला मकसद हो जाए, उसी को आदमी सब कुछ समझ ले। نماز جو ہے نماز، یہ نماز مقصود نہیں ہے، نماز وسیلہ ہے کس چیز کے لیے؟ رضا الہی کے لیے. لیکن دس سال میرے گزر گئے، میں غور کرتا ہوں تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ میں تو نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو دیکھو وسیلہ ہے لیکن مقصد نہیں ہے، رضا الہی حاصل نہیں ہو رہی، تو یہ نماز کس کام کی؟ نماز کبھی نہیں چھوڑتا، ہر نماز کو پڑھتا ہے، صف اول میں پڑھتا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے. کیوں پڑھتا ہے بھائی؟ تاکہ پوری بستی میں کہ بھائی یہ ہماری بستی کے بزرگ ہیں، ہماری مسجد کے کھونٹے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا تو بہت دل اندر سے خوش ہوتا ہے، ہماری مسجد کا یہ کھونٹا ہے. تو اللہ نے انسان بنایا ہے اور کھونٹا بننے پر خوش ہو رہا ہے، بجائے اللہ کے ولی بننے کے کھونٹا ہو گیا، اس سے بہت خوش ہوتا ہے، کھونٹا بھائی مسجد کا کھونٹا ہے، یہ ہماری مسجد کا کبوتر ہے. کبوتر کہیں بسیرا کر لیتا ہے تو کہ یہ ہماری حمامت المسجد ہے، یہ تو بہت خوش ہوتا ہے. تو مقصد اور وسیلے میں بھائی ہمیں فرق کرنا چاہیے. یہ مجلس میں آنا وسیلہ ہے، ذکر کرنا وسیلہ ہے، شیخ کی صحبت وسیلہ ہے. مقصد کیا ہے؟ زندگی میں اتباع شریعت آ جائے اور اللہ راضی ہو جائے. تو دیکھو کہ کتنی شریعت کتنی آ رہی ہے زندگی میں. شیطان اور نفس کے جو مخفی مکاریاں ہیں ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے رمضان المبارک میں، کہ کیسے کیسے یہ دھوکہ دیتے ہیں. تو ان کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ جو بے دین ہوتا ہے اسے بھی یہ باور کراتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، داڑھی آ گئی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کسی شخص سے بیعت ہو گئے ہیں، ہر سال اعتکاف میں جا رہے ہیں، بہت بہت دیندار. لیکن باطن کی ساری بیماریاں موجود، بد نظری میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا، تکبر میں مبتلا، کینے میں مبتلا، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پاتا، ماں باپ کے حقوق، پھر بھی اس کی دینداری میں کوئی فرق نہیں آتا. ماں باپ سے ناچا گی، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، کسی مفتی کو پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا کہ میرے اور ابا کے درمیان یہ اختلاف چل رہا ہے، میرا اور امی کے درمیان یہ اختلاف چل رہا ہے، تو اس میں شریعت مجھے کیا کہتی ہے؟ شریعت مجھے کیا کہتی ہے؟ کل ایک مولانا صاحب کا میرے اوپر ٹیلی فون آیا، صاحب علم آدمی ہے، نیک آدمی ہے، مشورے کے لیے ان کا ٹیلی فون آیا، مشورے کے لیے، بہت اعلی، بہت اونچے درجے کے عالم ہیں، درس و تدریس کا ان کا مشغلہ ہے، اور علماء کی نظر میں وہ بہت اعلی درجے کے اکیڈیمک سمجھے جاتے ہیں، نیک بھی ہے ماشاءاللہ، اور ایک مدرسے میں وہ پڑھا رہے ہیں بڑی بڑی کتابیں. لیکن ان کے ابا کا یہ تقاضا یہ ہے کہ تم اب چھوڑ دو مدرسہ اور گھر آ جاؤ. خود عالم ہے، خود کتابیں پڑھاتے ہیں. تو مجھے ایک بات سے بہت خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے گفتگو کے دوران، مشورہ لیتے ہوئے گفتگو کے دوران مجھے انہوں نے یہ کہا کہ میں فلاں مفتی صاحب سے فون کر کے شرعی حکم بھی معلوم کر چکا ہوں. ایک معتبر مفتی کا نام لیا اور کہا کہ فلاں مفتی صاحب کو فون کر کے شرعی حکم بھی معلوم کر چکا ہوں، اور مفتی صاحب نے مجھے شرعی حکم یہ بتلایا ہے کہ اگر تمہارے والد صاحب جس سچویشن میں تمہیں حکم کر رہے ہیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ دارالعلوم چھوڑ کر والد کی اطاعت کر کے گھر چلے جاؤں. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیثوں کو پڑھانے والا، فقہ کو پڑھانے والا، بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والا، وہ مدرسہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ نظر میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ کام اچھا ہے لیکن اللہ کی مرضی دوسری ہے، اس لیے اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے. تو خود عالم ہے لیکن اس کے باوجود مفتی سے رابطہ کیا، مجھ سے ان کا روحانی تعلق ہے اس وجہ سے مجھ سے بھی رابطہ کیا، تاکہ ہر اعتبار سے شرعی حکم معلوم ہو جائے اور ایسا کوئی قدم میں نہ اٹھاؤں جس سے اللہ ناراض ہو، مدرسے کا کہیں نقصان نہ ہو جائے میرے غلط قدم سے، طلبہ کا کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور اگر میں مدرسے میں رہتا ہوں تو ابا کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ ہے رجال آخرت، یہ دیندار لوگ ہیں۔ پر ہمارے پاس الف کا علم نہیں ہوتا، پھر بھی ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ کسی کو پوچھا جائے، اور اگر کوئی ہمیں کہے، کوئی عالم بھی اگر ہمیں کہے تو ہم نظر انداز کرتے ہیں اس کو۔ ہماری اپنا ایک جو اتباع ہوا، ایک اپنا ذہن دینداری کا بنا لیتے ہیں، اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ کوئی خیر خواہی کر کے ہمیں کوئی دو باتیں بتلاتا، علم کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا نا۔ امت کے دیندار طبقے کی طرف دیکھو کہ کون علم حاصل کر رہا ہے۔ میں نمازیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سا علم حاصل کرتے ہیں، میں تبلیغ والوں سے پوچھتا ہوں کہ کون سا علم حاصل کرتے ہیں، میں خانقاہ والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سا علم حاصل کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کہاں جاتے ہیں، کس کی سرپرستی میں آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، مکتب سے فارغ ہونے کے بعد حصول علم کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں ہر طبقے سے پوچھ رہا ہوں، کیا کر رہے ہیں آپ بتاؤ مجھے، کون علم حاصل کر رہا ہے؟ جب ہمارے پاس علم نہیں ہے، جب ہم علم کتابیں نہیں پڑھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے نہیں، تو ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ شیطان کے ورطے میں آ گیا ہوں یا صراط مستقیم پر ہوں؟ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، انہیں بھی نفس جو ہے وہ پھسلا دیتا ہے، پھسلا دیتا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ پھسل کر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا چل جاتا ہے، اور ہم لوگ پھسلتے ہیں اور پھسلنے کے بعد گر جاتے ہیں، اور گرنے کے بعد صدیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نفس ہم پر مسلط ہو چکا۔ اس لیے میں بہت مخلصانہ مشورہ سب کو دے رہا ہوں کہ اچھے آخرت کی فکر رکھنے والے علماء کو ڈھونڈو، اور ان میں بھی خاص طور پر ان علماء کو ڈھونڈو جنہوں نے بزرگوں سے اپنی تربیت کرائی ہے، جو اپنی تربیت کی فکر میں ہے، جو اپنے تزکیے کی فکر میں ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈو اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرو، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے بڑے رہے ہم نے بڑوں سے مشورے کیے۔ بھائی مشورے میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ مشورے میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں، کہ مولانا ایاز صاحب کیا رائے ہے آپ کی، مفتی سلیمان صاحب کیا رائے ہے آپ کی، احمد علی بھائی کیا رائے ہے آپ کی، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، شکیل بھائی کیا آ رہا ہے آپ کے ذہن میں۔ تو اللہ کے یہاں کون بڑا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، لیکن نظام کے اعتبار سے یہاں کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا، تو چھوٹوں کو پوچھنے سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ جو آدمی اخلاص کے ساتھ جینیوئنلی کسی کو پوچھتا ہے اور پوچھ کر کے غور کرتا ہے، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے اس میں میرے نفس کا فلاں دخل ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک چھوٹی سی مثال دوں میں کہ ہم نے ایک مدرس کو فیصلہ کر لیا نکالنے کا، بحیثیت محتمم کے کوئی شکایت آئی، پہلے بھی آئی ہوگی، ابھی بھی آئی، اور ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو اب رمضان کے بعد فارغ کر دینا ہے۔ اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ اخلاص کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس استاد سے دل میں چونکہ ہمیں بیر ہے، ہمیں کوئی پرابلم ہے اس استاد سے، تو اس کی وجہ سے ان کی چھوٹی غلطی بھی ہمیں بڑی نظر آتی ہے، کہ شیطان ہمیں نفس بڑی کر کے دیتا ہے۔ اب اگر مشورہ کسی سے نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں، کسی کے انڈر نہیں رہیں گے، تو شیطان اور نفس وہ غلط پکچر پیش کرے گا، اور غلط پکچر پیش کر کے ایک اچھے استاد کو فارغ کروائے گا یہاں سے۔ تو اس پہ ظلم ہوا، اس کی وجہ سے آخرت برباد ہوئی، طلبہ کا اور مدرسے کا نقصان ہوا، یہ اپنی جگہ پر. تو یہ جو آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے نفس اور شیطان نے، جو ایک پردہ ڈالا ہوا ہے کہ بہت برا استاد ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے، نکال دو، بہت برا ہے، نکال دو، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو چھوٹے ہیں، ایک چھوٹا کچھ بولے گا، دوسرا چھوٹا کچھ بولے گا، تیسرا چھوٹا کچھ بولے گا، چوتھا چھوٹا کچھ بولے گا، تو یہ جو آنکھوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ان چاروں کے بولنے کی روشنی میں حقیقت نظر آئے گی، اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے نفس کا دخل ہے، میں جتنا برا سمجھ رہا تھا ایسا نہیں ہے، مدرسے کے لیے جتنا نقصان دہ سمجھ رہا تھا ایسا نہیں ہے. اس مثال کے بعد اب حکیم الامت کے ملفوظ کو سنیے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے بڑے رہے، جب تک میرے بڑے رہے تو میں ان کے مشورے کے سے چلتا رہا. جب بڑے چلے گئے، ہمارے مشائخ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا چلا جاتا ہے تو دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، دوسرا چلا جاتا ہے تیسرے کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں. خلافت ملی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ہزاروں کا شیخ بن جاتا ہے، پھر بھی وہ خود کسی کے انڈر رہتا ہے، کسی نہ کسی کی طرف اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس کی روحانی توجہات، اس کی دعاؤں سے حفاظت رہتی ہے. ایک سایہ ہوتا ہے، شیخ ایک سایہ ہے، بڑا آدمی ہمارے اوپر سایہ ہوتا ہے. حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب دامت برکاتہم بہت علیل چل رہے ہیں اس وقت، ہاسپٹل میں ہیں اور ہمارے مربی ہیں، ادارے کے سرپرست ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ بہت دعا فرمائیں ان کے لیے کہ اللہ تعالی شانہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرماوے، بہت عافیت نصیب کرے، زندگی کی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں ان میں اللہ تعالی شانہ بہت برکت نصیب کرے، اور اللہ تعالی حضرت کے فیض کو خوب عام اور تام فرمائے، اور بیماری میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان تکلیفوں سے اللہ تعالی شانہ حضرت کو محفوظ رکھے، بہت راحت نصیب کرے، سکون نصیب کرے، قرار نصیب کرے، اور ہر لمحہ روحانیت میں خوب ترقیات نصیب کرے، اور جب بھی وقت آخر آئے اللہ تعالی شانہ مقام صدیقیت کا بہت اونچا درجہ نصیب کر کے ان کو اٹھائے. حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ، ان دونوں حضرات کو میں نے دیکھا کہ خود بڑے ہو گئے تھے، چھوٹے نہیں تھے، خود بڑے ہو گئے تھے، خود اکابر کی صف میں آ چکے تھے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جب وہ ابھی طالب علم تھے یا نئے نئے فارغ ہوئے تھے، اس لیے کہ میری عمر ہی کیا ہے کہ میں ان کو طالب علمی کے زمانے میں دیکھتا. خود اکابر کی صف میں آ گئے ہیں، خود استاذ الاساتذہ بن چکے ہیں، اور کئی علماء ان کے شاگرد ہیں، اور دنیا ان کی طرف مشورے کے لیے آتی ہے، لیکن دونوں کو دیکھا کہ طالب علموں کی طرح قاری صدیق باندھوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور انگلینڈ میں پورے سفر میں ساتھ رہے، اسی مقصد سے آئے تھے کہ حضرت کی صحبت ہمیں ملے گی سفر میں، اور دونوں خدام کی طرح پیچھے پیچھے چل رہے تھے. مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی عمر تو 55 سے بھی متجاوز ہوگی اس وقت، میری عمر کے ہوں گے اس وقت، اور مفتی احمد خان پوری صاحب کچھ ان سے چھوٹے ہوں گے، 50 کی عمر ہوگی، لیکن بہرحال کئی سالوں کی تدریس اور ایک نام ان کا اور پوری دنیا میں مشہور، اس کے باوجود پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم پوری دنیا میں مقبول ہو چکے ہیں، میں یعنی پیچھے، ابھی تو ہیں ہی، لیکن اس وقت مقبول ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر کی صحبتیں ملی ہیں، اس لیے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تھے کہ ایسا کون ہوگا جو ان کے پاس نہیں جاتا ہوگا ان کو ملنے کے لیے، اور جب اکابر ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جب دو بزرگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہاں تو فیضان کا کچھ اور ہی عالم ہوتا ہے. تو خود رات دن ایک شیخ کامل کی صحبت، جو کہ باپ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مشائخ آتے تھے وہاں، اور کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے دیکھا دونوں بھائیوں نے،
اور پھر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ سے اپنی اصلاح کرائی، اور اصلاح کے نتیجے میں دونوں کو خلافت ملی، لیکن شیخ کا انتقال ہو گیا، شیخ کا انتقال ہو گیا تو بیٹھے نہیں رہی دونوں، دونوں وقت کے شیخ ہو چکے ہیں اور بہت بڑے علامہ دونوں ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اعتبار سے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اتنا نہ پہچانتے جتنا ان دونوں کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا، ہماری تو ضرورت پوری ہو گئی ہے، ہماری اصلاح بھی ہو گئی ہے، خلافت بھی مل گئی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہیں، انہوں نے ڈھونڈا کسی اور کو کہ ہمارے سر پہ کوئی بڑا ہونا چاہیے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچ گئے جلال آباد. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ نکالا کہ حکیم الامت کے ایک بڑے خلیفہ ہیں جلال آباد میں، ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے دونوں نے درخواست پیش کی کہ ہم آپ کی سرپرستی میں اب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سوچو میرے بھائیوں، یہ آخرت کی جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے وہ یہ تگودو کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں. آج بھی آپ گجرات چلے جائیے، پاکستان چلے جائیے، انڈیا میں چلے جائیے، میری عمر کے لوگ جو 55 یعنی 50 اور 60 کے درمیان اور مشہور بخاری پڑھاتے ہیں، مسلم پڑھاتے ہیں، دارالافتاء چلاتے ہیں، دارالعلوم کے مہتمم ہیں، لیکن اور خلافتیں بھی ہیں ان کے پاس، مشائخ کی اجازت بھی ہے اپنے شیخ کی، لیکن شیخ کی موجودگی میں بھی اور شیخ کے انتقال کے بعد بھی کسی اللہ والے سے استغنا نہیں، پیچھے پیچھے طالب علم کی طرح دوڑتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو مشہور ہونے کے باوجود بھی ایسے ٹیک لگا کر کرسی پر صوفہ پر نہیں بیٹھتے، ایسے ہی بیٹھتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں، ایسے بیٹھتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں. بار بار زیارت کے لیے جاتے ہیں، بار بار ملاقات کے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں ملے، ان کی توجہات ملے، ان کی برکتیں ملے. یہ جو لوگ اس طرح کا فیض اٹھاتے ہیں یہی آگے جا کر کے بڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں جو واقعہ تقریر میں بیان کیا تھا، تو میں نے تو یہی کہا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس پہنچے چھٹی لے کر، لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ موتن بھی ہی چھٹی لے کر لمبی مدت لے کر گئی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسکول کے ایک ٹیچر آئی ایک مرتبہ، ماسٹر صاحب آئے، ماسٹر کہتے ہیں ٹیچر کو ہمارے برے صغیر میں، ماسٹر آئے تو چھٹیاں تو ایک مہینے دو مہینے کی پتہ نہیں، یہاں دو مہینے کی ہوتی ہے، وہاں بھی ایسی لمبی ہوتی ہوگی، مئی کی چھٹیاں مئی میں پڑتی ہیں ایک ڈیڑھ مہینے کی. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی، جو بھی طریقہ تھا آئے اور آ کر کہنے لگے کہ وقت میرے پاس کم ہے، آیا ہوں اصلاح کے لیے، اس لیے میرا کام کر لیجیے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتنے دن لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے. تو پہلے سے حضرت کو تو پتا ہی تھا، اس لیے کہ ادھر سے خط آتا تھا، اسی پر جواب جاتا تھا اور لکھا جاتا تھا کہ جب آپ آئیں تو یہ خط لے کر آئے، تو خط پہلے پیش کرنا پڑتا تھا. تو حضرت کو تو پتا ہی تھا کہ اسکول کے ٹیچر ہیں، اسکول کے ٹیچر کی اتنی لمبی چھٹی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مقصد اتنا بڑا کہ اللہ کی محبت چاہیے، مقصد اتنا بڑا کہ اللہ کی محبت چاہیے، اور چھٹی میں سے اس کے لیے صرف 3 دن نکال سکے، پکڑ گئی ان کی اتنی لمبی تمہاری چھٹی، مقصد تمہارا یہ کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اور 3 دن لے کر کے آئے. ہمارے اپنے احوال ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، اسکول سے لینا ہوتا ہے، ہمیں بھی فیکٹری میں جانا ہوتا ہے. میں ان سب چیزوں کو سمجھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسکویز کیے بغیر بھی ہم جتنا وقت دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری لسٹ پر ہے ہی نہیں. یہ چیز ہماری لسٹ پر ہے ہی نہیں. ایک ٹک باکس ہے، اور یہ اس طرح مجلسوں میں ایک آدھ مرتبہ آ جانے سے شیطان ہمارے منہ میں ڈومی رکھ دیتا ہے اور ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا اصلاح سے غافل ہے اور مجھے اصلاح کی بہت فکر ہے. یہ جب ملک الموت آئے گا نا اس وقت پتا چلے گا کہ اصلاح کی کتنی فکر کی ہے ہم نے. وہ جو غافل ہیں جنہیں پتا ہی نہیں کہ اصلاح کیا ہے ان سے زیادہ بڑی پکڑ ہماری ہوگی, اس لیے کہ مجھے اور آپ کو تو پتا ہے کہ اصلاح کیا ہے. میری اور آپ کی بہت بڑی پکڑ ہوگی اس لیے کہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ چیز کیا ہے, کتنی اہم ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. تو بات ختم کر رہا ہوں چونکہ نماز کا وقت ہو گیا. حضرت حماد اللہ حلیجوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ بڑھاپے میں یہ طاقت کہاں سے آتی کہ فجر میں آ جاتے تھے اور عشاء کے وقت اٹھ کر جاتے تھے, مصلی پر ہی قیلولہ بھی کر لیتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں امامت وغیرہ سے جب چھٹی ہوتی تھی یا چھٹی لے کر اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا تو اصول اپنا یہ بنایا تھا کہ شیخ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا ہے, اگر شیخ پوچھے تو بتلایا جائے. کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ حضرت میں اب جا رہا ہوں, میں آج جا رہا ہوں, میں آج جا رہا ہوں, نا کبھی نہیں بتانے کا. آج کل تو مریدوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آپ ان کو پیار محبت سے کہو کہ کب جا رہے ہیں آپ, تو کبھی ایک گھنٹے میں. اچھا اتنا جلدی, تو محبت کی بھی قدر نہیں کرتے, محبت کی بھی قدر نہیں کرتے, وہ محبت کی بھی قدر نہیں کرتے. حکیم صاحب, حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال کرے گئے, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک مرید افریقہ سے انہیں ملنے کے لیے گئے, عالم تھے. جب واپسی کا وقت ہوا تو دونوں پیر مرید کو ایک دوسرے سے محبت ہوگی, تو ایروپلین سے انہوں نے فون کیا اور کہا کہ حضرت بس اب قریب ہے کہ ایروپلین یہاں سے اٹھ جائے, تو آخری فون کر رہا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کاش کہ تم میرے پاس ہوتے, میں تم کو بہت مس کر رہا ہوں, بہت یاد آ رہے ہیں آپ. ایسا ہوتا ہے, انہوں نے ادھر فون رکھ دیا اور ہیلا بہانہ کر کے کسی طرح بھی فلائٹ سے اتر پڑے. ہیلا بہانہ کر کے فلائٹ سے اتر گئے اور اتر کر کے کسی طرح امیگریشن سے باہر نکلے اور نکل کر کے سیدھے شیخ کے پاس چلے گئے. کتنا عشق ہوگا, کتنی محبت ہوگی, اور ان کے اس عشق اور محبت کی وجہ سے شیخ پر کیا اثر پڑا ہوگا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں بارش کی وجہ سے انڈیا پاکستان وغیرہ میں گھاس بہت اگ جاتا ہے اور اس میں سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں. تو سہارنپور کے باہر ایک قبرستان ہے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے عید کے دن وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. ذہن میں ابھی اس قبرستان کا نام نہیں ہے. تو وہاں باہر غالباً حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں مدفون ہیں اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں مدفون. ذرا سہارنپور سے باہر ہے وہ, ایک تو سہارنپور والا اندر کا, ایک باہر والا. تو حضرت کا یہ معمول تھا. تو حضرت نے رات کو, عید کی رات کو ایسے ہی ذکر کیا کہ بھائی بارش بہت ہوئی ہے اس لیے گھاس بہت اگ گیا ہوگا, تو قبرستان میں جانا تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. افسوس کا اظہار کیا, قبرستان میں جانا تو بہت مشکل ہوگا. فجر کے بعد حضرت تشریف لے جاتے تھے یا عید کے بعد فوراً. پھر حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, ہم چلے جائیں گے اور قبرستان کے کنارے سے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ لیں گے. لیکن حضرت جب صبح کو گئے تو حضرت نے دیکھا کہ پورا راستہ صاف ہے, کسی نے گھاس کاٹ دیا ہے, پورا سارا گھاس کٹا ہوا ہے اور بالکل قبرستان کے اندر کے راستے میں بھی گھاس کٹا ہوا ہے اور بالکل صاف ستھرا قبرستان. تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ ایک عاشق مرید, اس نے جب یہ سنا کہ حضرت کو حسرت ہے کہ میں کل قبرستان میں نہیں جا سکوں گا, تو اکیلا تنے تنہا جا کر سانپ بچھوں کے خطرے کے ہوتے ہوئے پوری رات اسی کام میں لگا رہا کہ کل صبح میرے شیخ کو تکلیف نہ ہو اور میرے شیخ کی آرزو پوری ہو جائے. تو آتے تھے, کہتے کچھ نہیں تھے. تو حاجی حضرت مولانا احمد اللہ حلیجی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ میں آتا تھا 3 دن کے لیے خانقاہ میں اور 3-4 مہینے گزر جاتے تھے, شیخ کچھ بولتے نہیں تھے, اور میں نے اصول بنایا تھا کہ شیخ کے پاس جاؤں گا شیخ کہیں گے تو واپس, ورنہ نہیں. تو بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. 3 چیزیں بہت اہم ہیں, ہمیشہ 3 اصول بیان کرتے ہیں, 3 کام. ایک تو مجاہدہ, فرائض واجبات کا اہتمام, حرام اور مکروہات تحریمیاں سے بچنے کا اہتمام. یہ مجاہدے کا اول درجہ, اور مجاہدے کا ثانی درجہ, دوسرے درجے کا مجاہدہ, سنن مستحبات نوافل کا اہتمام, مکروہات تنزیہیہ سے بچنا مجاہدہ. اس کے ساتھ بری صحبت سے بچنا, اچھی صحبت اختیار کرنا. بری اچھی صحبت میں بھی بطور خاص مشائخ کی, اور مشائخ میں بھی بطور خاص اپنے شیخ کی. بار بار جانا چاہیے, اصلاح کی نیت سے جانا چاہیے. اور تیسری چیز معمولات کی پابندی. اور ان سب چیزوں کے لیے شر کے درجے میں ایک چیز ہے, وہ ہے اطلاع اور اتباع. اطلاع اور اتباع. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ ہم سب کے حال پہ رحم فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم. وہ حضرت کی وہ بات رہ گئی کہ جب تک ہمارے بڑے رہے, بڑوں کے ماتحتی میں چلتے رہے, ایک ایک کر کے جب بڑے ختم ہو گئے تو پھر ہماری ہم عمر لوگوں سے مشورہ کرنے لگی, اور جب وہ بھی چلے گئے تو چھوٹوں سے مشورہ کیا ہم نے, تاکہ نفس اور شیطان کا دھوکہ سامنے آ جائے دوسروں کے مشورے کی وجہ سے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.